अब जंग के बाद जो माल हासिल हुआ उसके कुछ मसाइल हैं, देखेंगे आयत नंबर 6 से। वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल, और जो माल पलटा दिए अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ इनसे लेकर, तो ना तो तुमने इस पर घोड़े दौड़ाए और ना वला रिकाब और ना ऊंट, वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला तसल्लुत बख्शता है अपने रसूलों को जिस पर चाहता है, क्योंकि वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। यहाँ से आप गज़वे बनु नज़ीर के बाद जो मुसलमानों को माल हासिल हुआ उसका तذکرہ, पीछे हम सूरत अलनफाल में माल गनीमत की तकसीम पढ़ चुके हैं, और यहाँ माल फ़ै है, दोनों का फ़र्क वहाँ भी बताया गया था, फिर दोहरा देती हूँ। माल गनीमत दुश्मन से लड़ाई के नतीजे में मिलने वाला माल, जबकि माल फ़ै की अमूमन सूरत क्या होती है कि लड़ाई का मौका ही ना आए, जैसे कि यहाँ गज़वे बनु नज़ीर में हुआ। इसी तरह कुछ और चीज़ें जैसे जिजिया या नॉन मुस्लिम से जो चीज़ें मिलती हैं मुसलमानों को, उसके लिए लफ्ज़ माले फ़ै आता है। यहाँ भी और अगली आयत के शुरू में भी लफ्ज़ आ रहा है मा अफा। अफा का लफ्ज़ फ़ैयुन से है, लौटने के लिए आता है, इसीलिए दोपहर के बाद जो चीज़ों का साया मशरिक की तरफ लौटता है इसको भी फ़ै कहते हैं। असल में दुश्मन से माल वापस आता है इसके लिए इसको फ़ै कहते हैं। तो यहाँ बता दिया कि देखो तुम कैसे खुशकिस्मत हो कि अल्लाह खुद ही पलटा लाया, यानी यहाँ ये नहीं कहा कि पलटा, बल्कि पलटा लाया गया, मतलब ये है कि अल्लाह का ख़ास करम है कि बास दफ़ा मुसलमानों को दुश्मनों के माल और असबाब बग़ैर कोई मेहनत किए मिल जाते हैं। यहाँ लफ्ज़ आए फ़मा औजफ़्तुम तुम अलैहि मिन खैल, ना तुमने उस पर कोई घोड़े दौड़ाए, और जफ़ का लफ्ज़ जो है वजीफ से है, तेज़ी सुरत और तेज़ रफ्तारी के लिए आता है। यहाँ इससे मुराद क्या है कि तुमने हमला करते वक्त सवारियों को तेज़ी से नहीं चलाया, इशारा यह है कि जंग करने की नौबत नहीं आई। और इसीलिए और जब तुम का लफ्ज़ जो है ना थका देने के लिए भी आता है, अब तुम तोबान कहते हैं थकने को, उसी से, और रिकाब कहते हैं ऊँटों को, इसका वाहिद राहिला है। अब इसका असल इसके मादे से नहीं है, राकिब सिर्फ ऊंट के सवार को कहते हैं, जबकि घोड़े पे सवार शख्स को फारिस कहते हैं। दोनों मुश्किल लफ्ज़ों को देख लें तो मफहूम क्या बना कि ना तो तुमने घोड़ों पे बैठकर जंग की, मौका ही नहीं आया, ना ऊंटों पे बैठ के तुमने दुश्मन की तरफ जाने की कोई कोशिश की, बल्कि अल्लाह खुद ही अब तुम्हारे कामों को आसान करता है। और हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर गौर करके देखें, कभी तो इतना लड़े कि दान तक शहीद हुए, और कभी कुछ भी ना किया और सब कुछ पलट कर आ गया। पीछे हम सूरत तौबा में गज़वे तबूक के किस्से पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं लड़ना पड़ा लेकिन उसमें सफ़र करना पड़ा था। यहाँ गज़वे बनु नज़ीर के मिले हुए माल को माले फ़ै क्यों कहा गया, क्योंकि इसके लिए कोई सफ़र नहीं करना पड़ा, 3-4 मील दूर थे इनके घड़े, मदीना के अंदर ही थे, और सहाबा के लिए इतना मिलना और इतना कुछ करना जो था ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं था। बहुत ही खूबसूरत बात है इसमें हम सब के अमल के लिए कि अल्लाह के रास्ते में काम करते रहें, कभी मुश्किल आएगी तो इंशाल्लाह कभी आसानी भी आएगी। पाइन नमाल उसरी युसरा, आसानियाँ मुश्किलात साथ साथ चलती हैं, कभी भी रात हमेशा रात नहीं रहती और दिन कभी दिन नहीं रहा, जो ज़िंदगी में हर तरह के हालात में चलता रहेगा वही कहीं ना कहीं जाके पहुँचेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह की शान है जो इसने सब कुछ तुमको दे दिया, तुम्हारे बस में कहाँ थी, तुम तो इसका तसव्वुर तक नहीं कर रहे थे। अब अगली आयत में कुछ डिटेल हैं कि दुश्मन से जो माल मिला उसको इस्तेमाल कहाँ करना। यहाँ से आप देखिए कि दीन इस्लाम हमें कितनी खूबसूरत मनी मैनेजमेंट सिखाता है, ये नहीं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दुश्मन से मिल गया बग़ैर लड़ाई के जिसके जो हाथ लगा ले जाओ, उसको लूट मार कहते हैं। अल्लाह ताला दीन वालों को सिखाता है कि देखो दीन के नाम पे भी जो माल आता है वो कोई लूट मार का माल नहीं, कि जिसके हाथ जो लगा कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, نیتیں اچھی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس معاملے میں خود کو جواب دہ نہ سمجھے۔ فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ، جو مال پلٹا لایا اللہ اپنے رسول پر، مراد وہی ہے جو پیچھے بات ہو گئی، کہاں سے، من اہل القرآن، ان گاؤں کے رہنے والوں سے، اشارہ ہے بنو نذیر کے قبیلہ یا ان کی جو بستی تھی اس کی طرف سے۔ اور یاد رکھیے یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے بغیر کافروں کا مال مسلمانوں کو مل رہا تھا، ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہی تھیں، ان کے گھر آ رہے تھے۔ تو جیسے سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ فکر تھی کہ اب اس مال کو کریں کیا، تو اسی طرح غزوہ بنو نذیر پہلا موقع ہے کہ جب مال فی کے لیے مسلمانوں کے پاس کیا انسٹرکشنز ہیں اس کا موقع آیا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو حالات کریٹ کر دیے جاتے تھے اور پھر وہ چیزیں سامنے آتی تھی احکامات کی صورت میں، تو ان کو قرآن سے کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اب اس کو یوں سوچیں کہ اس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان آیات سے اپنے لیے عملی رہنمائی ملتی ہے نا، تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اتنا پیارا قرآن ہے، اس میں ہر مسئلہ، اس میں ہر حکم ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ بات اس میں مل جاتی ہے۔ تو ان کے لیے تو نازل ہوتا تھا، ان کے یقین اور ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ دیکھو ہم نے جو سوچا آرڈر آیا۔ ایسے ہی جیسے ہمیں اس ملک کی گورنمنٹ سے کوئی کام ہو تو ہم فوراً حالات کے شکار ہوتے ہوئے ایک اپلیکیشن لکھے تو پھر چند دن کے بعد ہمیں ان کا جواب ہے اور بہت سیٹسفیکٹری ہو، جو ہم چاہتے تھے اس بات کو پورا کھول کے انہوں نے بتایا، تم خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے جو سوچا تھا یا جو ہمارے اس وقت حالات تھے اس کے مطابق اب ہمیں انسٹرکشنز آ گئیں۔ تو قرآن اصل میں ایک مینول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افا اللہ علی رسولی، جو مال پلٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف۔ انداز پہ غور کیجئے گا، اللہ کا لفظ بیچ میں آیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کو بھی جو فتوحات ملتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے ملتی ہیں۔ ملا من اہل القرآن تھا لیکن آیا اللہ کی طرف سے تھا۔ اصل بات یہ دشمنوں میں کھو کے نہیں رہ جانا چاہیے۔ دیکھیے کہ اللہ کی شان کس طریقے سے دشمنوں کے مال، دشمنوں کی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیتی ہیں۔ اب کیسے ہے، 6 مدود ہیں، آپ آگے گنتے جائیں، 1, 2, 3 لگاتے جائیں، مال فی جو ملا اس کو کس کس کو دینا ہے؟ نمبر 1 فللہ، اللہ کو۔ اللہ کو کیسے دیں گے بھائی، کیونکہ آگے تو خود ہی سارے یتیم مسکین سب کی بات ہو گئی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ یہاں تبرک کے لیے ہے، بابرکت کرنے کے لیے اس بات کو کر دیا کہ اللہ کو دے دو، حالانکہ اللہ کو تو ہم نہیں دیتے۔ بعض کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے ایک حصہ نکل سکتے۔ بہرحال میں اس وقت بہت ساری ایسی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم یہ موضوع مال غنیمت کی بانٹ میں سورۃ انفال میں ڈیٹیل سے کر چکے، بالکل وہی احکامات ہیں جو مال غنیمت کے تھے، یہاں وہی مال فے کے ہیں۔ فرق تھوڑا یہ ہے کہ اس میں کچھ محنت لگی، اس میں زیادہ مشکل ہوئی، اس میں وہ نہ ہوئی، کیونکہ ہم ان ساری صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اپنے عمل کے لیے، اپنے دل کی زمین پہ۔ اور آج نہ تو ہم جنگ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی، نہ مسلمان حکومت ہے کہ کہیں جا کے حملہ ہو اور پھر اس کے بعد مال فے آئے۔ کبھی ایسے حالات ہو گئے تو اس وقت انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یا ہم صرف لٹرلی اس کو دیکھیں گے۔ پہلا حصہ اللہ کے لیے، دوسرا والے رسول، رسول کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کیسے ہوتا تھا؟ جب بھی کہیں سے کوئی ایسا مال آتا تو آپ اس میں سے اپنے ذاتی خرچ، اپنے گھروں کے خرچ، ایک سال کا جو خرچ تھا اس کے لیے حصہ الگ کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارخانہ فیکٹری نہیں تھی، لیکن آپ 9 گھروں کے مالک بھی رہے ایک وقت میں، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، چاہے ان کی ضروریات کب تھی، لیکن انسان ہوتے ہوئے انسان کے پاس ضروریات ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے اوپر بہت ساری اور ذمہ داریاں تھیں۔ تو لہٰذا پھر اس طرح کا جو مال ہوتا تھا اس میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی 6 حصے کے جب 5 کیے جاتے تھے، پہلا حصہ اللہ کا لفظ نکل گیا، پیچھے 5 ہوئے۔ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہیں سے 5,000 گھرون آئیں تو اس 5,000 میں سے 4,000 کو لگ کر کے 1,000 جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام تھا، آپ بنی ہاشم میں سے تھے اور آپ کے لیے صدقے کو جائز نہیں قرار دیا گیا تھا۔ تو عام جو صدقات آتے تھے، ڈونیشنز کہہ لیجیے آپ جس کو، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے، کیونکہ دوسری چیزوں پہ جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو لہٰذا جنگوں میں جو چیز ملتی تھی اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا تھا، آپ اس میں سے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے۔ پھر اس کے بعد ولی ذی القربیٰ اور قرابت والوں کے لیے، اس میں کون آتے تھے؟ رشتہ دار آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حصہ ختم ہو گیا، اور رشتہ داروں میں بھی وہی رشتہ دار آتے تھے جو کہ ایمان سے مستفید ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد ول یتامہ، یتیموں کو، ول مساکینی، مسکین، و اپنے سبیل اور مسافروں کے لیے، یہ سارا کچھ یعنی مختلف لوگوں میں تھا۔ اسی کے اندر سے جو حمص نکلتا تھا، پھر باقی حصہ جو ہوتا تھا وہ فوجیوں کو بانٹ دیا جاتا تھا، جن کو کبھی لڑنا پڑتا، کسی کو نہیں پڑتا۔ چار حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جاتے، ایک حصہ بیت المال میں داخل ہوتا، پھر اس ایک حصے کے آگے یہ پانچ حصے ہوتے۔ پوری منی مینجمنٹ ہے۔ اس سے آپ سسٹم کی اہمیت پہ بات کر سکتے ہیں کہ کتنا ہے اسلام سسٹم کو پسند کرتا۔ جہاں بھی سسٹم خراب ہوتا ہے، بڑی بڑی کوششیں وہ اثر نہیں دکھاتی جو کہ ہونی چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کبھی دین کے نام پہ کسی سے کوئی پیسہ لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کی فیس کی صورت میں آتا ہے، کسی کے ٹیکس کی صورت میں آتا ہے۔ بعض مسلمان حکومتیں مسلمان ملکوں میں جب لوگوں سے جزیہ لیتی ہیں یا ان سے کوئی عشر لیا جاتا ہے یا زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے، تو اس وقت یہ سارا کچھ اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا، پھر سسٹم چلتے ہیں، ورنہ نہیں چلتے۔ ایک ہی تھیلی کے اندر آپ سارے پیسے ڈالتے جائیں، عین وقت پہ آپ کو خود بھی نہیں ملیں گے۔ تو آپ کی اپنی ذاتی مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے منی کی۔ یہاں سے آپ اپنے لیے عمل کی یہ بات نکالیں، آپ کو اگر آپ کے شوہر مہینے کے کو 5,000 دیتے ہیں یا آپ کو خود کہیں سے ملتے ہیں، اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شروع سے بانٹیں، اتنے اس پورے مہینے میں کھانے پہ لگنے ہیں، اتنے جو ہیں بچوں کی فیسوں پہ، اتنے بلز پہ جائیں گے۔ کوئی مرد بھی اپنی جاب سے یا اپنے پیسے سے جو اس کو ملتا ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے بانٹ لیتا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے تھوڑے میں بھی برکت ہوگی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، میں نے خود اس کو کئی دفعہ آزمایا۔ جب چیزوں کو آپ مینیج کر کے رکھتے ہیں، تھوڑے میں برکت ہے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ پیسہ سارا اکٹھا ڈونیشن میں گیا اور وہ سارا ہی پتہ چلا کہ دعوتوں میں اڑ گیا۔ وہ اتنے دین والے آگے، ان کے لیے ایک ہی جگہ چار کھانے پکے اور وہ سارا دیگے پکنے میں چلا گیا۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ اس وقت ہم مسلمانوں سے جو پیسے لیتے ہیں کسی بھی چیز کے، اس کو اس کی مد میں نہیں خرچ کرتے، ہم اپنی ذات پہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم بانٹتے نہیں۔ مثلا چھوٹی سی مثال دیتی ہوں پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے، کہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی ایک دین کا ادارہ ہے، ہم اپنا ہی لے لیں، کسی اور کو چھوڑ دیں، 1,00,000 روپے کی ڈونیشن آتی ہے۔ اب اگر ہمارے 1,00,000 دکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس 1,00,000 ڈونیشن میں جمع ہو گیا، ہمارا ہاتھ خود ہی کھل جائے گا۔ ہم ٹوائلٹ پیپر خریدنے جائیں گے، ہم کہیں گے کیا حرج ہے، جو ملتا ہے لے لو، مہنگے بھی لے لو، سستے بھی لے لو۔ کل کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے، ہم اس کی خاطر میں ایک دعوت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1,00,000 بینک میں پڑا ہوا، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، کیا حرج ہے۔ بہت نامناسب طریقہ۔ اگر آپ کہیں بھی کسی چیز کو پراپر چلانا چاہتے ہیں، پہلے لکھیں 1,00,000 ہمیں اس مہینے میں آیا ہے ڈونیشن، یا فیسز میں، یا کس میں، اس 1,00,000 میں سے ہم منتھلی صفائی پہ، کلیننگ پہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ لکھنا پڑے گا۔ کتنا کھانوں پہ کر سکتے ہیں، اتنا لکھنا پڑے گا۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے خانوں میں جب تک منی کو نہیں بانٹیں گے، ادارے نہیں چلتے۔ دین کے کام ہمیشہ چوپٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی۔ پتہ چلتا ہے آیا بہت ہے، گیا کدھر، اور کچھ نہیں تو سارا پیسوں کا فرنیچر لے لیں گے، پیسے ختم۔ اب بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے دینی اداروں کے مناسب نہ چلنے یا لوگوں سے ہر وقت ہی مانگنے کے بیچ میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ آتا ہے اس کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا مال غنیمت جمال فی تو آج نہیں ہے، لیکن جہاں بھی اجتماعی پیسہ جمع ہو، پہلے سے بتاؤ۔ آپ سب کو اپنے بچوں کو مینیج کر کے بتانا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کی تنخواہ میں سے 2,000 کا اس دفعہ گروسری خرچہ لکھا ہوا تھا، کوئی ان یوزول خرچہ آ گیا، مہمان زیادہ آ گئے، کوئی دعوت پکانی پڑ گئی، آپ کو لگتا ہے مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، کریے سستی شاپنگ۔ بچوں کو بھی بتائیے کہ بیٹا جو منی کے پیسے تو وہ پورے ہو گئے، میں تھوڑے رہ گئے، سستی چیز لائیں، کم لائیں، گھر سے نکالیں، مت باہر کھانے کھائیں۔ اگر آپ مہینے میں ایک بار بچوں کو باہر کھانا کھلاتے ہیں، تو اس دفعہ مت کھلائیں کہ بیٹا اس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بھی بہت ڈسپلنڈ رہیں گے۔ اسی طرح باقی چیزوں میں آپ دیکھیں، اپنے گھروں کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے جائیں گے تو اس سے زیادہ اچھا پتہ چلے گا۔ اب یہ بانٹ سکھا کے جو قانون بڑا پیارا دیا، اس کو آپ اصول کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کی ذات ایک اصول کیا سکھاتی ہے کہ یہ اتنا کچھ کیوں بتایا جا رہا ہے. بس پھر ٹھیک ہے, ختم کہہ جو دیا, جو پیسہ آیا اس کو اخلاص کے ساتھ جا مرضی خرچ کر لو, اور تمہاری نیتیں تو خراب کوئی نہیں ہے, نیت تو بہت اچھی ہے. کہا نہیں, یہ ساری بانٹ کیوں ہے؟ اس اگلے جملے کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان میں. یہ ہے وہ ایک جملہ جس کی بنیاد پہ اسلامی معاشی نظام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس کو کوئی سمجھ گیا تو باقی سب سمجھ جائیں گے. یہاں لفظ دیکھیے, دولہ. دولہ کا لفظ جو ہے دال کے پیش کے ساتھ پڑھیں, دولہ یعنی دالہ نہیں دولت جیسے نا, تو اس مال کو کہتے ہیں جس کا آپس میں لین دین کیا جائے, گھمانا, دولہ. آپ کبھی عرب ملکوں کو دیکھیں تو دولت العرب یعنی مملکت کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے. مطلب اس جملے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی یہ بانٹ کیوں بتائی؟ تاکہ مال صرف چند ہاتھوں میں, دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں نہ جائے. مال غنیمت یا مال فے کی تقسیم میں پہلے ایک حصہ, پھر اس کے بعد چوتھا حصہ, پھر اس کے بعد, یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ دولت ہر بندے تک پہنچے. آپ دیکھیں کہ جسم میں اگر خون صرف موٹی چند وریدوں تک رہے اور آپ کے چار چھ اعضاء کو پہنچے, لیکن آپ کی انگلیوں کی پوروں کو نہ پہنچے, آپ کے سر کے بالوں کو نہ پہنچے, تو آپ گرو نہیں کریں گی, انتقال ہو جائے گا آپ کا. اسی طرح دولت جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر چند لوگوں تک رہ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. پھر امیروں کے پیٹ اور پھولتے ہیں اور غریبوں کا خون اور نہیں چھوڑتا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کو اگر آپ ایک گلوب کہیں تو وہاں دولت کا ارتکاز ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں, چند خاندانوں, چند مملکتوں کے ہاتھوں میں, چند پاورز کو بڑا کر دیا, باقیوں کا خون نچوڑتا. ساری دنیا کے ملک جو ہیں وہ قرضوں میں ڈوبے ہوں گے اور چند ملک قرضہ دیتے ہیں. اگر صرف ہم اسلام کے اس ایک حکم پہ عمل کر لیں, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ نہ مال گردش کرے چند دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں, تو آپ دیکھیے گا پوری دنیا سے اکانومی کا بحران جا سکتا ہے. پوری دنیا میں سکون ہوگا, کھانا ہوگا, قحط ختم ہوگا, اور یہ سارے قرضوں کے بوجھ ختم ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوں گی. کوئی بھوکا نہیں ہوگا, کوئی ننگا نہیں ہوگا. اسلام کی خوبی دیکھیے کہ ایک طرف تو ایک شخص کی اپنی چیز یعنی ملکیت کا اتنا حق ہے کہ کسی کی جان, مال, عزت کو اللہ کے نبی نے دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی کسی کی ناجائز زمین لے لیتا ہے, وہ اسے حق لے سکتا ہے اپنا. اسی طرح دوسری طرف کسی نے اگر چوری کی اس کی, تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتماعی نظام ایسا پیدا کیا کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سود, سٹا اور جوا جیسی چیزیں اسلام میں منع ہے نا, اس کے پیچھے یہی رول ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کیونکہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. ہمارے ہاں یہ معروف بات ہے. آج بھی دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا مارکیٹنگ کو دیکھیں یا بزنس کو دیکھیں, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا سارا سودا خرید لیتا ہے. سستا خرید لیا, زیادہ خرید لیا, اب اس کی مرضی ہے جو قیمت ہے. اب چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں بیچارے, ان کی دکانیں نہیں چلتی. کسی جگہ دیکھیں جہاں بڑا سٹور ہوگا اس کے گیٹ چھوٹے نہیں چلیں گے. ہمارا ایک جملہ معروف ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. آج کیوں کاروبار مشکل ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو بھائی چند لاکھوں میں تو پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا, اب تو کروڑوں کی باتیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ دولت چند ہاتھوں میں آ گئی. سارے جسم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے خون دیا نا, اسی طرح سب کو دولت دیتا ہے. سب کو کہتا ہے تم اپنے کام کرو, اور اس کے لیے سپریڈنگ کرنی پڑے گی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بات ہوگی. یہ جو دو بڑی ٹرمز ہیں نا, ایک حلال اور ایک حرام, اس سے بات شروع کر کے نیچے آپ ساری چیزیں لکھتے جائیں. ایک طرف حلال سورس آف انکم لکھیے, دوسری طرف حرام لکھیے. آپ کو یہ جملہ بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو کے سمجھ آ جائے گا کہ دولت کس صورت میں جمع ہوتی ہے چند ہاتھوں میں. آپ حیرت ناک حد تک دیکھیں گے کہ جتنے حرام کے ذریعے ہیں اس میں دولت چند ہاتھوں میں جاتی ہے. مثلا سود خور, پیسے اس کے پاس پہلی بہت ہے, وہ لوگوں کو قرضے پہ دے رہا ہے. اب وہ قرضے میں ان سب کی دولت پھر آ رہی ہے, وہ اس کی وہ ربا کی گلٹی موٹی ہوتی جا رہی ہے. ربا کہتے ہیں پیچھے پڑ چکے ہیں نا, ایک موٹی گلٹی. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے جوا ہے جس کو آپ گیمبلنگ کہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, پیسہ پھینک پھر تماشا دیکھ. جو جتنا ہوتا ہے، سٹے بازی، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ دیکھ لیں، چور بازاری دیکھ لیں، رشوت دیکھیں، ان سب کے پیچھے آپ کو دکھے گا کہ چند لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کسی ایک ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں آپ کو کچھ لوگ بالکل خون کے نچڑے ہوئے محسوس ہوں، بہت کمزور مہین قسم کے، کچھ ان میں طاقت نہیں ہے. آپ کہیں گے ہائے یہ بیچارے تو بالکل کچھ نہیں ہے. تھوڑا دور اسی علاقے میں جائیں تو آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھیں آدم خور قسم کے، جن کے پیٹ موٹے ہو چکے ہیں. آپ کو فوراً وجہ سمجھ آئے گی کہ یہ جن کا خون نچڑا ہوا ہے، یہ آدم خوروں نے ان کا خون پیا. یہ سوسائٹی کی کہانی ہے کہ جب چند غریب لوگ ان کا سارا رہا سہا مال بھی کھینچ لیتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اور ہے، اور جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے، اتنا دل چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ سچ ہے، جیسے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو دل بند ہوتا ہے نا، اس طرح جتنا آپ کے ہاتھ میں مال آ جاتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی ہے. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، سال بعد کا خرچہ بھی وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھے جائیں گے، اور جس کے پاس آئے وہ 5-10 سال کی پلاننگ پہلے کر لیتا ہے، یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس نظام کی برکت کو محسوس کرو. حلال جو کماتا ہے وہ محنت سے کماتا ہے، وہ ایک خاص حد تک کے بعد تھک جائے گا. مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی ٹیکسی چلاتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7-8، تھک جائے گا نا، چھوڑ دے گا. اب دولت جمع نہیں ہوگی. 24 گھنٹے کوئی نہیں اپنا کام کر سکتا، 24 گھنٹے کو اپنی شاپ نہیں چلا سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ دولت اس کے سے ایک خاص حد تک آئے گی، پھر چپ. 24 ہو، چلو نمازیں پڑھو، چلو بچوں کا خیال کرو، بالکل ایک فطری سا نظام بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیت دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوا، اور رسول کریم جو تم کو عطا کریں وہ لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تم کو روکیں اس سے رک جاؤ. اور یاد رکھو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا. دیکھنے میں یہ آیت آئی ہے مال فے کی بانٹ میں کہ رسول جو مال تمہیں دے لے لو. کچھ لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا تھا، ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، ہمیں وہ کیوں نہیں دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے دل میں خیال آ گیا کہ جو دشمن سے مال ملا ہے مجھے کم ملا، دوسروں کو زیادہ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، کیونکہ جب دل میں ان کے بات آئی انہوں نے کسی سے ذکر کی، اور جو بات کر دی پھر بھول جائیے کہ وہ اگلے بندے تک پہنچے گی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ کو دکھ ہوا، آپ نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ ایک پتھر لے کر آؤ کالے رنگ کا. وہ کالے رنگ کا پتھر لے کے آئے، انہیں کہا کہ اس کو دھوپ میں رکھ دو. سارا دن وہ دھوپ میں جلتا رہا جلتا رہا. آپ مکہ کی گرمی ذہن میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب وہ پتھر خوب تپ چکا، سورج سر پہ آ چکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب ایسا کرو کہ تم اس پتھر پہ کھڑے ہو اور مجھے گنواؤ کہ میں نے تمہیں کیا دیا، یعنی مال غنیمت میں جو آیا اس میں سے تم کو کیا دیا. اب وہ کھڑے ہوئے، جو ہی پتھر پہ کھڑے ہوئے وہ تو تپ رہا تھا، جلدی سے ایک پاؤں اٹھایا اور فوراً گنایا. آپ نے ایک تلوار دی، پاؤں چلا، دوسرا پاؤں کر کے اس کو اٹھا لیا، کہا ایک تیر دیا، 2-3 چیزیں گنوائی، بے ہوش ہو گئے گرمی کی وجہ سے. جب ہوش آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اس تھوڑے سے جلتے ہوئے پتھر پہ تم یہ چند چیزیں نہ گنوا سکے. سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب سورج اتنا قریب ہوگا اور اس وقت تمہیں دنیا بھر میں جو نعمتیں ملی تھی اس کا حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو حالات کریٹ کر کے سکھایا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ لیتے. اب یہاں ایک تو عام لینے کی بات ہے کہ جو مل گیا چپ کر کے لے لو، مال غنیمت سے ملا لے لو، ان کو خود پتہ کہ کیا دینا ہے. اس سے ایک چھوٹی سی سائٹ پہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کسی بھی اعلیٰ منصب پہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا. کبھی کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو کم دیا جا سکتا ہے، کبھی زیادہ وقت دے دیا، کبھی کم وقت دے دیا. چپ کر کے لے لو، اطاعت سیکھو، آج اس بن کے رہو، دیکھو تمہیں اس کے بعد کتنا کچھ ملے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس حکم کا اطلاع زندگی کے ہر مسئلے پہ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجیت حدیث، حجیت کہتے ہیں اہمیت، یعنی حدیث بھی اسی طرح دلیل ہے جیسے قرآن، اس کے لیے یہ بہترین آیت ہے. عبداللہ بن مسعود تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں. کہا کہ بھئی یہ کپڑے اتار دو اور انسلا کپڑا پہنو. کہنے لگا جی مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائیں جس میں یہ حکم لکھا ہوں. جسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے تو دکھاؤ. کہنے لگے سلے ہوئے کپڑوں کا جواز قرآن کی آیت سے دکھاؤ. ابن مسعود نے کہا میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں. فوراً قرآن کھول کے یہ دکھا دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کیا مطلب یہ لکھا، اس رسول نے کہا کہ سلے ہوئے کپڑوں سے رک جاؤ. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو پوچھتے ہو. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ براہ راست ہر حکم قرآن میں نہیں ہے، بہت سارے حکم حدیث میں. کہنے لگے میں تمہیں ہر چیز کا حکم قرآن سے دے سکتا ہوں. کہا اچھا. ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ایک محرم یعنی ایک شخص احرام کی حالت میں اس نے ایک جانور مار دیا، زنور نام کا ایک جانور تھا، زنبور، اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام شافعی نے یہ آیت دکھائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ آیت دکھائی اور ساتھ ہی اس مسئلے پہ جو حدیث تھی وہ دکھا کے کہا کہ یہ کرو. یعنی پورے کا پورا دین حدیث کے ساتھ اخذ ہو جاتا ہے صرف اس ایک حکم پہ. اور اسی واقعے کے اوپر ایک معروف واقعہ آپ کو پیچھے سنایا جا چکا ہے سورۃ نساء کی تفسیر میں، کہ ایک عورت ابن مسعود ہی کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ بھووں کے بال بنانے، لیکن جس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے، اس کا حکم جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے، تو کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں ہے یہ حکم؟ کہا ہاں ہے. جو چلی گئی دو تین دن کے بعد واپس آئی، کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن کھنگالا، مجھے تو یہ آیت کہیں نہ ملی. کہا اچھا آؤ ادھر. سورہ حشر کھولی، یہ آیت دکھا دی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہنے لگا یہاں لکھا. اور ساتھ ہی وہ حدیث دکھا دی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پہ لعنت کی تھی، انہی میں سے ایک وہ تھی عورت جو اپنی بھووں کے بال نکالتی ہو. تب دیکھیے کہ استدلال لینا ہو، بات کرنی ہو، تو کتنے آرام سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا نہیں مانیں گے. اس لیے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا، میں نے اللہ کی بات کو ماننا. آج اگر صرف اس ایک آیت پہ ہم عمل کر لیں، ہماری شادیاں، ہمارے جینے مرنے، سب کچھ قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے. آج لوگ ایک ایک سنت پہ بات کرتے ہیں، کیسے پڑھیں، یہ موقعہ ہے، یہ غیر موقعہ ہے کون سی، لیکن شادی کی سنتیں کوئی نہیں جانتا، مرنے کی سنتیں کوئی نہیں جانتے. اپنی مرضی سے خود ہی بڑے بن کے ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ڈر جتنا ہوگا اتنا ہی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے گا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے.